الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پانچ نصیحتیں فرمائی. آپ علیہ الصلات والسلام نے نصیحت سے پہلے فرمایا، من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن. کون ہے وہ شخص جو مجھ سے پانچ باتیں حاصل کرے، پانچ باتیں سیکھے اور ان پر عمل کرے؟ یا ایسے لوگوں تک وہ پانچ باتیں پہنچائے جو ان پر عمل کر سکیں. دو باتیں بتائی کہ ان پانچ باتوں پر خود ہی عمل کرے، یا دوسری صورت یہ ہے عمل کرنے والوں کو بتائے. تو اس طرح سے عمل زندہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قلت انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں اے اللہ کے رسول خود عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی میں تیار ہوں. کہتے ہیں، فأخذ بيدي فعد خمسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں بتائیں. ایک ایک کر کے آپ نے پانچ باتیں شمار کی. فقال، اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس واحسن الى جارک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. یہ پانچ باتیں ہیں. آپ علیہ الصلات والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے بچو، تم بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اور اللہ نے تمہارے لیے جو رزق مقدر کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، بڑے غنی ہو جاؤ گے. اور اپنے پڑوس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، تم مومن ہو جاؤ گے. اور اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کیا کرو تم مسلمان ہو جاؤ گے، اور زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پانچ باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے بچو، بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ کہ آدمی نفلوں کا زیادہ اہتمام کرے لیکن حرام سے نہ بچے، وہ کوئی بڑا عبادت گزار نہیں اور وہ کوئی اچھا کام کرنے والا نہیں۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ فرائض اور واجبات پر عمل کرتے ہوئے جو حرام چیزیں ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو حرام کہا ہے ان سے بچو۔ مثلا فرمایا جھوٹ کہنا حرام ہے، جھوٹ سے بچو۔ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت سے بچو۔ گالی دینا، قتل کرنا، کسی کو ستانا حرام ہے، ان گناہوں سے بچو۔ ایسے ہی سود کھانا حرام ہے، رشوت کا لینا اور رشوت کا دینا حرام ہے، ان گناہوں سے بچو۔ وعدہ خلافی اور عہد شکنی حرام ہے، ان چیزوں سے بچو۔ حسد سے بچو، جادو کرنے سے بچو، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے بچو۔ کسی پر تہمت نہ لگاؤ، بہتان نہ باندھو۔ ایسے بیسیوں گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچو، بڑے عبادت گزار بنو گے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنا، فرض نماز فرض ہے، واجب نماز واجب ہے، تو فرض نماز چھوڑنے سے بچو کہ فرض نماز چھوڑنا حرام ہے۔ حرام سے بچو، بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ تو جو عبادتیں فرض ہیں، ضروری ہیں، ان کو ضرور کیا کرو۔ اگر ان کو نہیں کرو گے تو حرام کام ہوا اور عبادت گزار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے بچو۔ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اور جو دوسری عبادتیں ہیں، ان کو ضرور کیا کرو، ان کو نہ چھوڑو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ، نوافل کی کثرت کرتا ہے لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا گیا، حرام چیزوں سے بچتا ہے لیکن زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، مگر حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تعدل بالرعتی، میاں تقوی کے ساتھ برابری نہ کرو۔ یعنی جو حرام سے بچتا ہے وہ بہت اونچے مقام پر ہے، متقی ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ لہذا اگر کوئی نفلوں کا اہتمام کرتا ہے اور اس کے ساتھ حرام چیزوں سے، مکروہات سے بچتا ہے، تو نور علی نور ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا بلکہ حرام چیزوں کو اختیار کر رہا ہے، گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے، اب اس کے ساتھ نفلوں کا اہتمام کر رہا ہے، یہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے. ایسا ہی ایک سوال ایک عورت کے تعلق سے بھی پوچھا گیا کہ بہت عبادت گزار ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوس کو تکلیف دیتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوس کو جو تکلیف دیتی ہے وہ جہنم میں جائے گی، اور اس کا اہتمام نفلوں کا اسے جہنم سے نہیں بچائے گا. اس طریقے سے بات بہت دور تک جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں پوری بات فرما دی کہ اے ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے بچو، بڑے عبادت گزار بنو گے. آگے فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اللہ نے جو عمر مقرر کر دی اس پر راضی، جو رزق مقرر کر دیا اس پر راضی، جو صحت اللہ نے مقرر کر دی اس پر راضی، جیسی صورت اللہ نے بنا دی اس پر راضی، اللہ نے جیسے جس طرح سے دیا ہے عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جائے. تکن اغن الناس، بڑے غنی ہو جاؤ گے، بہت بڑے غنی ہو جاؤ گے. ایک حدیث میں فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس، سامان کی زیادتی کا نام مالداری نہیں ہے. اسباب زیادہ ہیں، سامان زیادہ ہے، راحت و آرام کی چیزیں زیادہ ہیں، ان چیزوں کی زیادتی مالداری نہیں ہے. اصل مالداری نفس کی بے نیازی ہے، کہ دل بے نیاز رہے، اس کے اندر حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، حرص و حوث سے دور رہے. ورض بما قسم اللہ لک، اور اے ابو ہریرہ، اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، بڑے غنی ہو جاؤ گے. آدمی خراب ہوتا ہے تو حرص و حوث سے خراب ہوتا ہے، قناعت کی زندگی اختیار نہیں کرتا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه. کتنی پیاری باتیں فرمایا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا، قد افلح من اسلم، جو اسلام لے آیا، جو اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور بڑی، ایمان سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ وہ رزق کفافا، بقدر کفایت اس کو روزی دے دی گئی کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے اہل و عیال کا پیٹ بھر جائے، بقدر کفایت اسے رزق دے دیا گیا، روزی دے دی گئی. آگے فرمایا وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو کچھ اسے دیا اس پر اسے قانع، قناعت کرنے والا بنا دیا. قناعت یعنی تھوڑے پر بس کر لینا، اکتفا کر لینا، اور زیادہ کی حرص نہ ہونا کہ جس سے گزران ہو سکے، آسانی سے زندگی چل سکے. اللہ نے اتنا دیا ہے، اللہ کا شکر گزار ہو جائے، اللہ کا شکر گزار ہو جائے، یہ ضروری ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعہ سے ایک سبق لکھا ہے. اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں آشنی دستی کے در صحرائے غور، بارے سالار بیفتاد السطور. کیا تم نے وہ بات سنی ہے کہ صحرائے غور، غور نامی جنگل میں، تم نے وہ بات سنی ہے، یعنی وہ بات سننے کے قابل ہے، جو جنگل میں، غور نامی جنگل میں جو واقعہ پیش آیا، جو بات پیش آئی کہ ایک مرتبہ ایک سپہ سالار اپنی اونٹنی سے نیچے گر پڑا. سپہ سالار اپنی اونٹنی سے نیچے گر پڑا اور وہ مال کی حرص و حوث میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، مال کی تلاش میں وہ پریشان ہو رہا تھا۔ تو اس نے کہا جب نیچے گرا، گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کو ندیا خاک گور، کہا دنیا دار کی تنگ آنکھ کو، دنیا دار کی تنگ آنکھ کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، دوسری اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے علاوہ جو دنیا دار کی جو تنگ آنکھ ہے، یعنی جو حریص ہے، حوث مند ہے، ایسے لوگوں کی آنکھیں نہیں بھرتی۔ اس لیے قناعت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ قناعت نصیب کر دے تو سمجھیں سب کچھ ہے۔ اور دل کا غنی اصل غنی ہے، سامان بہت ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن مزید کی حرص ہے، اور زیادتی کا طالب ہے، اسے نہ چین سے نیند آئے گی اور نہ سکون سے رہ پائے گا، پریشان پریشان ہی رہے گا، حالانکہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور اس کے بالمقابل ایک شخص وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، سوکھی روٹی ہے، اس روٹی کو اس نے کھا لیا، ایک کمبل ہے اسی کو اوڑھ کر سو گیا اور اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ تو قانع ہے قناعت کرنے والا، یہ افضل ہے، چین کی نیند یہ سوئے گا، سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا، لیکن وہ شخص ایسے نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے کتنی پیاری نصیحت ہے کہ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، فرمایا تیسری بات وہ احسن الى جارک تکن مؤمنا، اے ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ گے، اہل ایمان میں تمہارا شمار ہوگا۔ اپنے پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے کسی پڑوسی کو مت ستاؤ، اسے تنگ نہ کرو۔ یہاں تک کہا گیا کہ دیوار اونچی نہ کرو تاکہ اسے روشنی نہ پہنچے، اسے ہوا نہ پہنچے۔ اور حدیث پاک میں تو آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑوس کے بارے میں مجھے اتنی تاکید اور اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا، یہ ڈر ہونے لگا کہیں یہ حکم نازل نہ ہو جائے کہ جب انتقال کر جاؤ تو تمہاری میراث میں پڑوس کا بھی حصہ ہے۔ مجھے یہاں تک خوف ہونے لگا، حالانکہ پڑوسی کا حصہ نہیں ہے میراث میں، میراث میں قربت کا اعتبار ہوتا ہے، جو نسب کے اعتبار سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے میراث اسے ملتی ہے۔ لیکن بار 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 سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پڑوس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لا رہے تھے، تو آپ کو خوف ہو گیا کہ کہیں میراث کا حکم بھی نازل نہ ہو جائے۔ لیکن ایک اہم بات کہہ رہے ہیں کہ تم صاحب ایمان ہو، تم مومن ہو، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ظاہری اعمال ہیں، ان اعمال کے کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے، ان اعمال کا کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ ہاں اگر دل میں ایمان ہے تو مسلمان ہونے کے ساتھ مومن بھی ہے۔ جو شخص اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، فرمایا یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ واقعتاً مومن ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو شخص پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ دل میں ایمان ہوگا جبھی یہ کام کرے گا، ورنہ یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، آپ نے بتائی، واحب للناس ما تحب لنفسك، اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو. مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے نفع ہو، مجھے صحت ہو، مجھے اللہ کی طرف سے مال عطا ہو، نیک اولاد عطا ہو، دنیا وسیع ہو، اور مجھے عزت نصیب ہو، لوگوں کے یہاں میری قدر ہو، تعظیم ہو. یہ سب باتیں ہر آدمی چاہتا ہے. لہذا اس کی ذمہ داری ہے دوسروں کے تعلق سے بھی یہی بات اپنے دل میں رکھے کہ مجھے عزت چاہیے، فلاں کو بھی اے اللہ عزت نصیب کر. مجھے مال ہے، فلاں کو بھی اے اللہ مال دے. آپ نے مجھے صحت دی ہے، فلاں کو بھی آپ صحت دیجئے. آپ نے مجھے بیماری سے بچایا ہے، فلاں کو بھی بیماری سے بچائیے. تو ہر مسلمان کے بارے میں، بلکہ ناس کہا، عام لوگوں کے بارے میں بھی یہی خیال ہونا چاہیے، یہی نیت ہونی چاہیے جو اپنی ذات کے لیے ہے. اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پسند کرو. اور اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے اور جھوٹ کہے، اسے دھوکہ دے، اس کے ساتھ وعدہ خلافی کرے، یا کوئی اور ایسا کام کرے جس سے اس کو نقصان ہو. لہذا اوروں کے تعلق سے بھی یہی بات اپنے دل میں رکھے کہ کوئی اسے دھوکہ نہ دے، کوئی اس کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے، کوئی اس کے تعلق سے جھوٹی بات نہ کرے، اور اسے کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ آرام کی نیند سوئے اور سکون کی زندگی گزارے. جیسے دونوں باتیں اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ دونوں باتیں عام لوگوں کے لیے بھی پسند کرے. واحب للناس ما تحب لنفسك. یہ چوتھی بات تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آگے فرمایا آخری اور پانچویں بات، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. زیادہ نہ ہنسو، ہنسنا برا نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی ہنستے ہیں. اللہ کا ہنسنا، اس کا معنی اور مطلب ہے اللہ کا راضی ہونا. اللہ تعالی جس بندے سے خوش ہوتے ہیں ہنستے ہیں، یعنی راضی ہو جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے ایسے موقع آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں، میں جب بھی آپ کی مجلس میں گیا آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے. آپ نے اپنا چہرہ بنایا نہیں، مسکرانا اچھی صفت ہے اور حسن اخلاق میں سے ایک چیز ہے، اچھے اخلاق میں سے ایک بات ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے. تو مسکرانا صحیح ہے اور کبھی کبھی ہنسنا بھی جائز ہے، لیکن ہنسنے ہنسانے کا مشغلہ نہ ہو جائے. اور آدمی زیادہ نہ ہنسے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. دل مردہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آدمی غافل ہو جاتا ہے، اب کوئی نیکیوں کا اثر نہیں ہوتا اور برائیوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. دل کا مردہ ہونا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ تو زندہ ہے اور اس کے اوپر مردنی کی کوئی علامت نہیں اور مرنے کی کوئی نشانی نہیں، بلکہ یہ علامت ہے کہ غافلانہ زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے اور غفلت والی زندگی اختیار کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت قتادہ پوچھتے ہیں غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کیا صحابہ ہنستے تھے؟ کہا ہاں ہنستے تھے، لیکن جیسے ہی رات آتی قائم اللیل ہو جاتے، یعنی اللہ کے حضور نیت باندھ کر کھڑے ہوتے. اگر موقع ہوتا ہنسنے کا تو ہنس لیتے، مگر صحابہ کرام کا مشغلہ ہنسنے کا نہیں تھا. اور ایک حدیث میں ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے آدمی دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے، جھوٹی بات کہہ کر ہنسائے اور جھوٹ بول کر ہنسائے، یہ بہت بڑا گناہ کہا گیا. اس لیے ہنسنے ہنسانے کا مشغلہ نہ ہو. اور ہنسنا ہنسانا یا زیادہ ہنسنا یہ جہنمیوں کی علامت ہے، کافروں کی نشانی ہے. ایک مسلمان ایسا غافل ہو جائے یہ بہت نامناسب بات ہے. ایک مسلمان کے تعلق سے ایسا نظریہ نہیں رکھا جا سکتا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پانچ باتیں، اہم باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا کون ہے جو ان باتوں کو سیکھے اور عمل کرے، یا مجھ سے سیکھ کر دوسروں کو سکھائے. یہی مطلب ہے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے تاکہ اور لوگ بھی عمل کرنے والے ہو جائیں، اور عمل کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے اور آدمی باعمل ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بڑی اہم نصیحت فرمائی. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر یا قاضی بنا کر بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت دور تک پیدل چلتے رہے، اور حضرت معاذ اون پر رہے، سواری پر رہے، وہ نیچے اترنا چاہتے تھے، آپ نے منع فرما دیا. آپ اونٹنی کے ساتھ چل رہے تھے اور معاذ بن جبل اونٹ پر سوار تھے. جب ایسی جگہ آئی جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کرنے والے تھے، اور آگے یمن کا راستہ نکل رہا تھا، وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بات فرمائی کہ معاذ بن جبل کو رونا آ گیا. فرمایا لعلک الا تلقانی بعد هذا ولعلک ان تمر بمسجد هذا او قبری. فرمایا اے معاذ، ہو سکتا ہے آج کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری قبر اور میری مسجد سے گزرو گے، مجھے نہیں پاؤ گے. میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا، مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کی خبر سن کر حضرت معاذ رو پڑے، رونا آ گیا. اب تک وہ برداشت کر رہے تھے، آپ کی نصیحتوں کو سن رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ بات کہہ دیا اب رونا آ گیا. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. اے معاذ، میرے سب سے زیادہ قریب تقوی اور پرہیزگار لوگ ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو ہوں اور جہاں ہوں. من کانوا، جو ہوں، خواہ حبشہ کے رہنے والے ہوں اور جہاں ہوں، خواہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے بہت دور رہنے والے ہوں، لیکن وہ تقوی اختیار کرتے ہوں، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے ہوں، وہی مجھ سے قریب ہے. اگر کوئی مدینہ میں رہتا ہے، اس کے دل میں تقوی نہیں، وہ پرہیزگار نہیں، قریب رہ کر بھی دور ہے، اللہ کے نبی سے قریب نہیں ہے. اس لیے جو نصیحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، ان نصیحتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.